نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة فمن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قابل قدر علماء کرام اور قابل احترام بھائیوں اور بہنوں ربیع الاول کا یہ باسعادت مہینہ ہے اس مہینے ہمارے پیارے پیغمبر نبی آخر الزمان سید ولد آدم سردار کائنات صاحب مقام محمود والی حوض کوثر حبیب کبریا خلیل رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ربیع الاول کی 9 تاریخ مشہور 12 تاریخ ہے لیکن تاریخی اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے جس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کا ذکر کیا ہے اور اس کے بہت سے خصائص بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک خاصا یہ ہے کہ فیہ ولدت، اسی دن میری پیدائش ہوئی تھی. مورخین نے اور جنہیں تاریخ اور حساب و کتاب کی معرفت حاصل ہے، اس دن کی مناسبت سے اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے جب تاریخ کو کھنگالا تو پیر کا دن 9 ربیع الاول کو بنتا ہے، نہ کہ 12. آپ 12 ربیع الاول کو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، یہ آپ کی وفات کا دن ہے. جس دن مدینہ شہر کا عالم یہ تھا، بقول جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے مدینہ میں 2 دن دیکھے ہیں، ایک دن سب سے روشن اور ایک دن سب سے تاریک. سب سے روشن وہ دن تھا جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ داخل ہوئے، وہ دن بڑا منور تھا. اور آپ کی مدینہ منورہ آمد پر ہر طرف نور ہی نور تھا، اور یہ پورا شہر بقع نور بنا ہوا تھا. اور تاریک دن وہ تھا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. محسوس ہو رہا تھا ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے. بقول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ایک شعر ان کی زبان پر تھا کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے بابا کے فوت ہونے سے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر اترتی تو سارے دن راتیں بن جاتی اور کبھی دنیا میں روشنی نظر نہ آتی، بلکہ تاریکی ہی تاریکی اور اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے. یہ 12 تاریخ کو مدینہ شہر کی فضا تھی. بڑے ہی سوگوار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین صحری ونحری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ آپ کا انتقال جس دن ہوا اس دن آپ میرے ہی گھر میں تھے اور باری بھی میری ہی تھی، اور آپ کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا، لیکن مجھے آپ کی وفات کا یقین نہیں آ رہا تھا. حتیٰ کہ میں نے اپنے حجرے میں کسی چلنے کی آواز سنی، زمین کھودی جا رہی تھی، پھر یقین کرنا پڑا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تیار ہو رہی ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا انس و بلال سے پوچھتی ہیں کہ کیف طابت انفسکما ان تحثی علی رسول اللہ التراب. انس و بلال، تم نے کیسے گوارا کر لیا امام الانبیاء کے جسم اطہر پر مٹی ڈالائے؟ یہ مدینے کی فضا تھی 12 ربیع الاول کو، اور 12 ربیع الاول کو ہمارا اہتمام کیا ہوتا ہے اور ہم یہ دن کس طرح گزارتے ہیں. آپ کی مبارک پیدائش سقہ تاریخ کی روشنی میں 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اصل جو آپ کی سیرت طیبہ کے تعلق سے ہمارا کردار ہونا چاہیے، مجھ سے قبل ایک مدلل انداز سے بیان ہو چکا اور آپ سن چکے. میرے دوست اور بھائیو، اس دنیا کی زندگی میں ہمارا جو اصل ایک مقصد ہے. اور ہماری جو توجہ کا مرکز ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت, اس کی رضا اور محبت ہے, جس کے بغیر ہم کچھ نہیں. ہفت اقلیم کی بادشاہتیں مل جائیں اور خالق کائنات کی رحمت نہ ملے تو ہم قلاش اور محروم ہیں, مسکین ہیں اور ترس کھائے جانے کے قابل ہیں. اور اگر یہ دامن خالی ہو, ہاتھ خالی ہو, پیٹوں پر پتھر بندھے ہو اور قحط و جفاف کا عجیب عالم ہو, مگر خالق کائنات کی رحمت حاصل ہو تو سب کچھ حاصل ہو گیا. دنیا کی دولتیں مل گئیں, بادشاہتیں مل گئیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, رحمت کا ارج فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین. الہ العالمین, قدم قدم پر ہر لحظہ تیری رحمت کے سہارے کا طلبگار ہوں. میری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہ آئے کہ تو مجھے اپنی رحمت سے کاٹ کر مجھے میرے ہی سپرد کر دے, ایسا کبھی نہ ہو. ہر لحظہ ہر سانس مجھے تیری رحمت کا سہارا چاہیے. یہ خالق کائنات کے رحمت کے سہارے کی قدر و قیمت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ آتے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے, بسمک اللہ وضعت جنبی وبک ارفعہ. اے اللہ, صرف تیرے نام کے ساتھ اپنا جسم, اپنا پہلو بستر پہ رکھ رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی اس پہلو کو اٹھاؤں گا. بستر پہ آنا بھی تیری توفیق سے ہے, اٹھنا بھی تیری توفیق سے ہے. اللہم ان امسکت نفسی فرحمہ و ان ارسلتہ فاحفظہ بما تحفظ به عبادك الصالحین. اے اللہ, میں سو رہا ہوں اور نیند آنے کے بعد میری روح تیرے پاس پہنچ جائے گی. اگر تو نے اس روح کو اپنے پاس روکنے کا فیصلہ فرما لیا تو اس پر رحم فرمانا, اور اگر تو نے واپس لوٹا دیا اور زندگی دوبارہ دے دی تو پھر اس کی حفاظت فرمانا جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. تو یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی اہمیت کی دلیل ہے کہ یا اللہ, جب نیند آئے گی تو یہ روح تیرے پاس پہنچ جائے گی, واپس لوٹا دی تو رحم فرمانا, تیری رحمت کا محتاج ہو. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے, ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی, اللہم عبدک ابن امتک احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذابه, اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناته وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. یا اللہ, یہ میت جو سامنے پڑی ہے تیرا بندہ ہے اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہے, تیری ایک بندی کا بیٹا ہے. یا اللہ, یہ مر چکا اور مرنے کے بعد یہ تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہے. یا اللہ, اس پر رحم فرما دے. تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو غنی ہے, بے پرواہ ذات ہے. الہ العالمین, یہ موت کے بعد تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہے, اس پر رحم فرما دے. تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور یا اللہ, اگر یہ نیکوکار تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما کر قبول فرما لے, اور اگر یہ برے کام کرتا تھا تو اس کو بخش دے اور اس کو معاف کر دے. یہ حدیث بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی قدر و قیمت کو واضح کرتی ہے. نبی علیہ السلام کی ان تینوں دعاؤں میں جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں, بندہ رات کو بستر پر سونے کے بعد اور بندہ اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کا محتاج. ہم اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ ایک لحظہ اللہ کی رحمت کے سہارے سے ٹوٹ جائے. رحمت کیا ہے؟ رحمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور رحمت کی ضد لعنت ہے. لعنت کا معنی طرد من الرحمہ, رحمت سے دھتکار دیا جانا. رحمت اللہ کا فضل ہے اور ہماری فلاح اور کامیابی, رشد و ہدایت, گناہوں کی بخشش اسی رحمت اور اس کے فضل پر قائم. اس کی رحمت سے ٹوٹ جائیں تو ہم بکھر جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. مجھے ایسے موقع پر ایک فقیر یاد آتا ہے جو ٹرین پر چڑھ کر لوگوں سے سوال کر رہا تھا. جب وہ ٹرین پہ چڑھا تو اس کی زبان پر ایک شعر تھا کہ فضل کرے تو بخشے جائیں, بلکہ اس کا پہلا مصرع عدل کرے تو تھر تھر کانپیں اونچی شانوں والے. اللہ تعالیٰ اگر عدل پر آ گیا قیامت کے دن تو بڑے بڑے لوگ کانپیں گے, تھر تھر کانپیں گے. عدل کرے تو تھر تھر کانپیں اونچی شانوں والے, اور فضل کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے. یقیناً ہم اس کے فضل اور اس کی رحمت کے محتاج. اس کی رحمت کی ایک اہمیت اور بھی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, لن يدخل احدكم عمله الجنہ. لوگوں یہ بات سن لو کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکے, کیونکہ جنت اللہ رب العزت کی عظیم شان نعمت ہے اور تمہارے عمل تمہاری ذاتی کمائی ہے, اور تمہاری یہ کمائی جنت کی قیمت بن ہی نہیں سکتی. جنت تو بڑی عظیم شان نعمت ہے. لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے. تو پھر تمہارا یہ عمل اتنی عظیم الشان نعمت کا مول کیسے بن سکتا ہے, قیمت کیسے بن سکتا ہے؟ مسند احمد میں ایک حدیث ہے, ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا جس کے کھاتے میں 500 سال کی عبادت ہوگی. بڑا وہ طویل العمر تھا, لمبی عمر پائی, اور اس کی عمر عزیز کے 500 سال اللہ تعالی کی عبادت میں صرف ہو. اللہ تعالی اس کی رپورٹ ملاحظہ فرمائے گا اور یہ حکم جاری کر دے گا کہ ادخلوہ الجنہ برحمتی, اس شخص کو جنت میں داخل کر دو میری رحمت کی بنا پر, میری رحمت کی بنا پر اسے جنت میں بھیج دے. وہ شخص بول اٹھے گا, وہ عبادت یا رب, یا اللہ میری عبادت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ 500 سال کی عبادت کوئی کم عبادت تو نہیں ہے, میری عبادت کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ اسے میری رحمت سے جنت میں بھیج دو, داخل کر دو. اور پھر وہ اپنی عبادت کا ذکر شروع کر دے گا. جب 3 بار ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میرے بندے چلو تمہاری عبادت کو تول لیتے ہیں, تمہاری عبادت کا وزن کر لیتے ہیں کتنے پانی میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایک نعمت, ایک حدیث میں آنکھ کا ذکر, ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور اس کی 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں, اور اس کی 500 سال کی عبادت یہ دنیا کی ایک آنکھ کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر پائے گی, اس سے بھی کم ہو جائے گی. آنکھ کا وزن بڑھ جائے گا اور 500 سال کی عبادت کا وزن گھٹ جائے گا. اب وہ شخص بڑا پریشان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری اتنی کثیر عبادت دنیا کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکی, تو چلو اب باقی نعمتوں کا حساب دو. اب وہ شخص اپنی اس بھول پر پچھتائے گا اور تضرر اور آہوداری کرے گا. یہ ہے اس کی رحمت کی قدر و قیمت. فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت پہ جا ہی نہیں سکتا الا برحمت اللہ, جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جا سکتے, آپ کے عمل تو بڑے عظیم الشان, رہتی دنیا کے لیے آپ اسوہ حسنہ ہے اور ایک کامل نمونہ ہے, تو آپ بھی نہیں جا سکتے. فرمایا کہ بلا انا, میں بھی نہیں جا سکتا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ, جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے. اس کی رحمت مجھے میسر ہوگی, حاصل ہوگی, تو جنت میں جا سکوں گا, ورنہ اپنے عمل کی بنا پر کوئی بھی نہیں جا سکے. یہ حدیث بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی اہمیت اور قدر و قیمت کی دلیل, کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک خالق کائنات کی رحمت نہ ہو. تبھی تو امام الانبیاء ہر لحظہ ہر سانس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کے طلبگار ہوتے. رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین, کہ یا اللہ تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہوں, طلبگار ہوں اور امیدوار ہوں, مجھے ایک پل بھر کے لیے بھی اپنی رحمت سے کاٹ کر میرے سپرد نہ کر دیجیے, بلکہ اسی سہارے پر مجھے قائم رکھیو. اور یہ سہارا ہر وقت مطلوب ہے. دنیا میں جب جاگتا ہوں تب بھی, سو جاؤں تب بھی, اور فوت ہونے کے بعد تو اور زیادہ تیری رحمت کا احتیاج ہے. تو ہمیشہ اپنی رحمت مجھ پر قائم رکھنا, یہ رحمت کی قدر و قیمت کے دلائل ہیں. کیسے حاصل ہو جائے؟ اس کے لیے جو آج کی کانفرنس کا موضوع ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس رحمت اور سیرت کا تعلق سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے حاصل ہو؟ دوستو, یہ رحمت مربوط ہے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ کے ساتھ. اور سیرت طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خالص اتباع اور فرما برداری کے ساتھ. اللہ رب العزت نے ایک مقام پر تین بنیادیں ذکر کی ہیں اپنی رحمت عطا فرمانے کی. فرمایا کہ اقیم الصلاۃ, لوگوں نماز قائم کر لو, وآتوا الزکاۃ, اور زکات دو, وأطیعوا الرسول, اور میرے رسول کی اطاعت کر لو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم میری رحمت کے حقدار بن سکو, میری رحمت کے مستحق بن سکو. یہ تین عمل اختیار کر لو, تین ذمہ داریاں. ایک نماز کی اقامت, اقامت نماز کو سیدھا کر کے ادا کرنا. نماز سیدھی کیسے ادا ہوتی ہے؟ جب وہ مکمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق شروع سے آخر تک نماز کو سیدھا کر لو اور سیدھا کر کے ادا کرو. جب نماز پڑھو تمہارے پیش نظر یہ نہ ہو کہ میرے باپ دادا کس طرح کی نماز پڑھا کرتے تھے, تمہارے سامنے یہ نہ ہو کہ خاندان میں
آبا اجداد بزرگ کس طرح نماز پڑھا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. سامنے یہ نہ ہو ہمارے مولوی صاحب کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں. بلکہ سیدھی نماز کی اساس یہ ہے کہ امام الانبیاء کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. اگر ویسی نماز نہیں ہوگی تو پڑھنے والا کوئی بھی ہو وہ نماز قابل قبول نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے 3 بار نماز پڑھی، فرمایا کہ ارجع فصل فإنک لم تصل، اللہ کے بندے جاؤ پھر نماز پڑھو، تمہاری یہ نماز نہیں ہوئی، حالانکہ 3 بار پڑھ چکے. بار بار آپ فرمایا تمہاری یہ نماز نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوئی، 3 بار پڑھ چکے. صحابی ہے مگر فرمایا کہ یہ نماز نہیں ہوئی. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ایک شخص کتنا ہی عظیم القدر ہو، رفیع الشان ہو، مگر اس کی نماز قابل قبول کب ہوگی؟ جب وہ پیارے پیغمبر کی اتباع اور آپ کی پیروی میں ہو، آپ کا طریقہ اپنایا جائے. تو لوگوں یہ معاملہ اللہ کی رحمت کا، رحمت تقسیم ہو رہی، رحمت بٹ رہی. اقیم الصلاۃ، کیا کرنا ہوگا؟ نمازوں کو قائم کر لو، سیدھا کر لو. اور نمازوں کا سیدھا ہونا امام الانبیاء کی اتباع کے ساتھ ہے. صحابہ کرام کا فہم بھی یہی تھا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کافی عرصہ بعد دمشق سے مدینہ تشریف لائے، نماز پڑھی ظہر کی، اور نماز پڑھ کے رو پڑے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو پڑے؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے دور کی ایک نماز ہی باقی رہ گئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ آج تم نے اسے بھی برباد کر دیا، تم نے نماز بھی ضائع کر دی. لوگوں نے کہا کہ ہم نے کیا کمی کی، کیا کوتاہی سرزد ہوئی ہے، کیسے ہم نے نماز برباد کر دی؟ فرمایا کہ تمہاری صف بندی ویسی نہیں رہی جیسی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی، ویسی تم نے صفیں نہیں باندھی. لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے دور کی صف بندی کیسی تھی؟ فرمایا کہ کنا نلزق الاقدام بالاقدام والمناکب بالمناکب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چپکا کر کھڑے ہوتے تھے، جوڑ کر، ملا کر، فاصلے رکھ کر. نہیں، یہ پیارے پیغمبر کے دور کی صف بندی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، تم اس طرح کی صفیں کیوں نہیں باندھتے جس طرح کی صحابہ اپنے پروردگار کے پاس صفیں باندھتے؟ نہیں، فرشتے فرشتوں کی طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے؟ فرشتے آسمانوں پر نماز پڑھتے ہیں باجماعت، ساتویں آسمان پر ایک مسجد ہے، وہ بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ پر. اس مسجد کا نام بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کی مسجد ہے، اور اس میں روزانہ 70,000 فرشتے باجماعت نماز پڑھتے ہیں. اور جس فرشتے نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئی. تو فرشتے صفے باندھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری صف بندی ویسی کیوں نہیں جیسی فرشتوں کی اپنے رب کے پاس. صحابہ نے پوچھا کہ فرشتوں کی صف بندی کیسی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتمون الصف الاول فالاول ثم يتراصون، کہ فرشتے پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، اگلی صف میں خلا ہو تو پیچھے کھڑے ہی نہیں ہوتے. پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں, اور جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تو راس سون اس طرح مل کر اور جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی. آئیے ہم بھی سوچیں, ہماری صف بندی ایسی ہی, ہماری مساجد کا کیا عالم ہے اور صف بندی کا کیا حال. اللہ کے پیارے پیغمبر کا صحابی انس بن مالک فرما رہا ہے کہ تم نے نمازیں برباد کر دی صرف اس بنا پر, باقی سجدہ رکوع قیام تشہد ہر چیز درست ہے, ٹھیک ہے, ایک صف بندی صحیح نہیں, اسے وہ نماز کی بربادی قرار دے. اور بربادی کیوں نہ ہو, حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله, جو شخص صف کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ جوڑ دے گا, اور جو شخص صف کو توڑے گا اللہ اسے بھی توڑ کر پھینک دے. تو بات تو رحمت کی ہو رہی ہے, اصل اہمیت خالق کائنات کی رحمت کی. تو نمازیں قائم کرو, اور دیکھیں یہ کتنا ایک عظیم الشان فارمولا خالق کائنات کی رضا اور محبت کے حصول کا, کہ صفوں کو جوڑو صفوں کو ملاؤ. یعنی تمہاری نمازوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ کا رنگ ہو. یہ نماز تو آپ کے دین کی اساس ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, حبیب کبریا فرما گا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. کبھی پریشان ہوتے تو بلال سے فرماتے, رہنا بھی سرات یا بلال, بلال اذان کہو تاکہ ہم نماز پڑھ کے اپنی پریشانی دور کر لیں, راحت میں آ جائیں. یہ تمہاری راحت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ کا ایک اہم ترین شعبہ, بلکہ دین کا رکن اور دین کی اساس. عمود الصلاۃ, الصلاۃ عماد الدین, اس دین کا جو بالکل مرکزی ستون ہے وہ نماز. جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی زبان مبارک پر کیا جملہ تھا, الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نماز, لوگوں نماز, نماز کا خیال رکھنا, اس کو ضائع نہ کرنا. نماز ضائع کیسے ہوتی ہے, پڑھی ہی نہ جائے, یا پڑھ ہی جائے مگر پیارے پیغمبر کی سنت کی پرواہ نہ ہو. پرواہ کس چیز کی ہو, ہمارا مذہب کیا ہے, ہماری برادری میں کیا ہے, ہمارے خاندان میں کیسی نماز, نہیں, یہ رحمت کے حصول کی بنیاد نہیں. واقعی مصلاح, نمازوں کو سیدھا کر لو اور نمازوں کو قائم کر لو. اس میں کوئی کجی نہ ہو. آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں شخص نمازی تو ہے, نماز تو پڑھتا ہے, بس یہ کافی, یہ کافی نہیں ہے. خالی نمازی ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ ضروری ہے کہ نماز کی تمام حرکات و سکنات کو کس طرح انجام دیا جا رہا ہے. نماز میں داخل ہونا, نماز میں کھڑا ہونا, نماز میں ہاتھ باندھنا, نماز میں قرات کرنا, رکوع سجود اور رکوع سے کھڑا ہونا, بین سجدتین جو جلسہ ہے, تشہد ہے, سلام پھیرنا, یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک, جب تک ایک ایک شے پر, ایک ایک عمل پر حبیب کبریا کی سنت کا رنگ نہیں ہوگا نماز قابل قبول نہیں. صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا واقعہ مذکور, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, اللہ کے پیارے پیغمبر کے چوٹی کے صحابی, جن کا ایک لقب تھا صاحب و سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر کے رازدان. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض راز بتایا کرتے تھے اور وہ ان رازوں کی حفاظت کیا کرتے تھے. ایک دن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں ان کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ تمہیں اللہ کے پیغمبر نے ایک راز دیا تھا, میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر نے تمہیں منافقین کی لسٹ بتائی تھی کہ فلاں منافق ہے, فلاں شخص منافق ہے, فلاں شخص منافق ہے, وہ لسٹ مجھے چاہیے. کہا کہ آپ امیر المومنین ہمارے خلیفہ ہیں اور خلیفہ کی اتباع ضروری ہے, پیروی ضروری ہے, اطاعت ضروری ہے, مگر یہ اللہ کے پیغمبر کا راز ہے, اس راز کو افشا نہیں کر سکتا. فرمایا کہ حذیفہ چلو وہ راز مجھے نہ بتاؤ, عمر کو اتنی بات بتا دو اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں, میرا نام تو نہیں. فرمایا ٹھیک ہے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو مبارک ہو, اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں, اللہ کے پیغمبر کے رازدان صحابی. میں نے اس لیے بتایا کہ ان کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے. اسی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, جب اس نے سلام پھیری پوچھا منذ کم تو صلی ہذہ الصلاۃ, یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ بابا جی نے عرض کیا کہ منذ اربعین سنۃ, میں میاں 40 سال کا نمازی ہوں اور 40 سال سے پڑھ. فرمایا 40 سال سے یہی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہی. صحابی رسول فرماتے ہیں, رازدان رسول فرماتے ہیں کہ ما صلیت, آپ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی, حالانکہ 40 سال کا نمازی. لوگوں بات تعصب کی نہیں ہے, بات عاقبت سنوارنے کی ہے, بات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کی ہے, بات جنت کے سودے کی ہے کہ 40 سال سے آپ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. بولو مت علی ہذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بابا جی اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی موت آ گئی تو آپ کی موت اللہ کے پیغمبر کے دین پر نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے دین کی بنیاد نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین, ہمارے دین کی عماد اور ستون نماز ہے. نماز ہی نہیں تو باقی کیا بچا؟ تو اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو نماز کی اقامت جو ہے یہ منسلک ہے, مربوط ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ کے ساتھ. کس طرح نماز کیسی پڑھنی؟ اپنی مرضی کی, اپنی پسند کی, اپنی خواہش کی, اپنے خاندان کی, اپنی قوم برادری کی, اپنے محلے کی, نہیں بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کی. تو یہ ربط ہے, رحمت کے حصول کی بنیاد کس طرح منسلک ہے پیارے پیغمبر کی سیرت اقدس اور آپ کی سیرت طیبہ کے ساتھ. واقیم الصلاۃ, نماز کو سیدھا کر کے ادا کر, اور سیدھا ہونا امام الانبیاء کی سنت کے ساتھ, اپنی مرضی اور خواہش کے ساتھ نہیں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, جنت کا داخلہ تمہاری پسند پر ہے ہی نہیں کہ جی فلاں عمل ہمیں پسند ہے اچھا لگتا ہے. نہیں, کوئی عمل سونے کا کیوں نہ ہو, ہیروں جواہرات سے مرصع اور ملمع کیوں نہ ہو, وہ عمل تمہاری کامیابی پر منتج ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عمل مطابق نہ ہو کس کے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت. بس ہماری یہ خواہش ہے, ہم عہد الحدیث کی, ہمارے اسٹیج کی یہ دعوت ہے. اس ربیع الاول میں اتنی سی بات کا اضافہ کر لو, اتنی سی بات کا اضافہ کر لیا جائے, اور وہ حبیب کبریا کی اتباع کا. جب تک ہمارا ہر عمل آپ کی اتباع کے دائرے میں نہیں ہوگا کچھ نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی تعلق کی اساس یہی, اگر ہم قوم کو بتائیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا, زلفیں کیسی تھی, کملی کیسی تھی, ولادت کیسی تھی, چلیں بتائیں. مگر انبیاء کے حوالے سے یہ موضوع نہیں ہوتا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم رسولوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ان کے زلفوں کے تذکرے کے لیے نہیں, ان کے چہرے کے تذکرے سے نہیں. یہ تذکرہ کرو مگر یہ دین کی اساس نہیں ہے. ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ کائنات پر سکہ قائم ہو جائے. کس کا؟ ہمارے رسول کا. سارے طریقے چھٹ جائیں, سارے راستے مسدود ہو جائیں اور ہمارے رسول کا سکہ قائم ہو جائے, ان کی اتباع کا رنگ پوری کائنات پر غالب آ جائے. یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے. اصل یہ ذکر ہونا چاہیے. ہمارے جو قوم کے مسیحا ہیں وہ قوم کے مرض کی تشخیص نہیں کر پائے. ایک مریض بستر پہ دم توڑ رہا ہو اور آپ اس کے سہانے بیٹھ جاؤ کہ پریشان نہ ہو, ایک ڈاکٹر ہے, وہ پی ایچ ڈی ہے, امریکہ کا پڑھا ہوا, یورپ کا پڑھا ہوا, اور وہ جاپان کا پڑھا ہوا اور جرمن کا پڑھا ہوا, اس کے پاس 20 ڈگریاں ہیں, 40 سال کا تجربہ ہے اور بڑا ہی وہ خوبصورت ہے, بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. بس یہ باتیں کرتے جاؤ مریض کو شفا ملے گی؟ یہ باتیں سن کر مریض کو آرام آئے گا؟ نہیں, مریض کے مرض کی تشخیص نہیں ہوئی, مریض کو ڈاکٹر کی تعریف کی نہیں بلکہ مریض کو ڈاکٹر کے علاج کی اور اس کی دوا کی ضرورت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب ہے, اس حقیقی طبیب کے امر سے تشریف لائے اور یہ دوا اور یہ علاج آپ نے تقسیم کیا, اپنی امت کے سامنے رکھا. مریض کے مرض کی تشخیص ہو اور اس کو حقیقی علاج فراہم کیا. پیارے پیغمبر کا محبت بھرا ذکر, مگر اس ذکر کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک آپ کی غلامی کا ذکر نہ ہو اور آپ کی اطاعت کا اور آپ کی اتباع کا ذکر. تو جب رحمت کی قدر و قیمت ہم نے پہچان لی, جس کے حصول کی پہلی بنیاد و اقیم الصلاۃ, نماز قائم کر. یہ اقامت صلاۃ جو ہے, نماز کی اقامت, نماز کو سیدھا کرنا, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے ساتھ ہے, ورنہ نماز سیدھی نہیں ہو. اور آج یہ افسوسناک حقیقت, یہ افسوسناک حقیقت, نبی اسلام کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت مساجد بے شمار ہوں گی, مسجدیں بے شمار ہوں گی, ہر محلے ہر گلی, مگر اکثر نمازی ایسے ہوں گے جن کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوں, اکثریت کی نمازوں کا حال ہو. تو ہم دعوت غور و فکر دیتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ کو اس عنوان سے پڑھو کہ ہر عمل میں آپ کی پیروی ضروری, آپ کی اتباع ضروری. دوسری چیز, وہ آتو زکات, زکات دو بڑی ایک دیانتداری کے ساتھ, ایک ایک پیسے کا حساب کر کے زکات, زکات ادا کرو. اور تیسری چیز, وعفی الرسول, اور رسول کی اطاعت کرنا, رسول کی اطاعت کرنا. اگر یہ تین کام انجام دو گے, لعلکم ترحمون, تم سب ہماری رحمت کے امیدوار ہو, رحمت کے حقدار بن جاؤ گے, رحمت کے مستحق بن جاؤ گے, تمہارے اندر حصول رحمت کی صلاحیت آ جائے گی. واطیعوا الرسول, میرے رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا کیا ہے اور رسول کیا ہے, یہ دو چیزیں. بس یہ آخری گفتگو ان دو الفاظ پر, اطیعوا کیا ہے اور الرسول کیا ہے. اطیعو کا معنی اطاعت کرو, لیکن خالی اطاعت نہیں بلکہ اس کا مادہ طاوعین ہے. طاعن, طاعن کا معنی خوشی, اطیعو کا معنی خوشی کے ساتھ, کسی تنگی کے بغیر, کسی خلجان کے بغیر میرے رسول کی اطاعت کرنا, مکمل محبت کے ساتھ, کوئی دشمنی نہ ہو, مکمل خوشی کے ساتھ, کوئی ناراضگی نہ ہو, ایک مکمل یقین کے ساتھ کوئی شک نہ ہو. یہ اطیعو, اطیعو میں یہ سارے معنی ہیں. اطاعت انجام دیتے ہوئے کوئی تکلیف, کوئی رنج, کوئی تنگی, کوئی خلجان, کوئی شک و شبہ نہ ہو, بلکہ شرح صدر کے ساتھ, وسعت قلبی کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرو. اطیعو. دیکھو اگر خلجان ہوگا, کوئی تنگی ہوگی, تمہارا عمل قابل قبول تو کیا, تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. تھوڑی سی توجہ کیجیے. دراصل مدینہ منورہ میں ایک اختلاف ہو گیا, زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے کھپی ذات بھائی تھے, صفیہ کے بیٹے, اور ایک انصاری صحابی کے مابین, دونوں کا باغ تھا اور دونوں کا باغ ایک ہی نالی سے سیراب ہوتا تھا. دونوں میں اختلاف یہ ہوا کہ پانی پہلے کس کو ملے, پہلے کس کے باغ کو سیراب کرے. زبیر ابن عوام کا کہنا تھا کہ پہلے میرے باغ کو سیراب کرے, اس انصاری کا کہنا تھا پہلے میرے باغ کو سیراب کرے, مگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اختلاف ہو جائے تو پھر رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے, یہ بھی ایک اہم نقطہ. فردوہ الی اللہ والرسول, اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ بھی دعوت اہل حدیث ہے. آج ہر مسئلے میں اختلاف, آؤ محل اختلاف کا تعین کرو, اختلاف کا نقطہ کیا ہے اور کہاں ہے, اس کا تعین کر کے اس کو پیش کر دو اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ فرما دیں وہ قبول کر لو, جس طرف موڑے اس طرف مڑ جاؤ, مسئلہ حل. لیکن اگر ہم جمے رہیں اپنی برادری پر, آبا اجداد پر, اپنے پیر و مرشد پر, اپنے آئمہ پر, تو اختلاف حل نہیں ہوگا. چنانچہ جب یہ اختلاف ہو گیا کہ پہلے کس کا باغ سیراب ہونا چاہیے, یہ اختلاف ہو گیا, حل نہیں ہو رہا, تو پھر قضیہ کس کی طرف گیا, جس کی طرف جانا چاہیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ ہم دونوں کا باغ دیکھیں گے, محل وقوع دیکھیں گے اور دیکھ کر فیصلہ کریں گے. چنانچہ آپ چلے گئے, وہ پانی کی نالی دیکھی اور دونوں صحابہ کا باغ دیکھا, پانی کی نالی آ رہی اتر رہی ہے اور پہلے زبیر کا باغ ہے اور پھر اس انصاری صحابی کا باغ ہے. اب ترتیب بالکل واضح. فرمایا کہ عشق یا زبیر, زبیر پہلے تم اپنے باغ کو سیراب کرو, جب تمہارا باغ سیراب ہو جائے تو تم اترک الماء الى جارک, پھر یہ پانی اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دے. دونوں کا باغ سیراب ہو, آپ کے فیصلے میں جو باعث خیر و برکت تھا دونوں کے بعد کی سیرابی تھی, صرف پہلے اور بعد کا معاملہ تھا. کیونکہ ترتیب میں پہلے زبیر کا باغ ہے, پہلے وہ سیراب ہوگا پھر تم پانی چھوڑ دینا تاکہ تمہارا پڑوسی بھی اس پانی سے مستفید ہو کر اپنے باغ کو سیراب کر لے. انصاری صحابی اس فیصلے کو سن کر بعض اوقات سب کا دل آسانی ہو جاتی اور بڑی ایک تیزی میں انسان ایک جملہ کہہ بیٹھتا, آخر بشر ہے انسان ہے, غلطی ہو جاتی, ایک جملہ کہہ دیا. جملہ کیا کہا, انکان ابن عمک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ اس لیے دیا کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے, ابن عمت آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے, اس لیے آپ نے فیصلہ فرما دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر سن کر خاموش ہو گئے, افسوس, رنج بہت ہوا, دکھ بہت ہوا. آپ صبر کر سکے, صبر کر کے خاموشی اختیار کی, اللہ تعالی خاموش نہ رہا. جبریل امین کو فوراً بھیجا وحی دے کر, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے رب کی قسم, بڑی عظیم قسم, تیرے رب کی قسم, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں, آپ کو فیصل نہ مان لیں, اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ کو فیصل مان لیا, حاکم مان لیا, مگر فیصلہ کسی اور سے کروا رہے, پھر بھی مومن نہیں. اور اگر آپ کو حاکم مان لیا, فیصلہ بھی آپ سے کرائے, مگر فیصلے کو قبول نہیں کیا, پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ کو حاکم مان لیا, فیصلہ بھی آپ سے کرایا, اسے قبول بھی کر لیا, مگر قبول اس طرح کیا کہ دل میں کچھ شک بھی ہے, خلجان بھی ہے, تنگی بھی ہے, اس فیصلے کے تعلق سے ناراضگی بھی ہے, پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے. یہ حبیب کبریا کی اطاعت کا عالم ہے. اطیعوا, بڑی خوشی کے ساتھ, بڑی محبت اور پیار کے ساتھ میرے پیارے رسول کی اطاعت کر لو. کوئی رنج نہ ہو, کوئی الم نہ ہو, کوئی دکھ نہ ہو, کوئی تنگی نہ ہو, کوئی دل میں خلجان نہ ہو, کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. اطاعت خوشی کے ساتھ اطاعت کرو. اب دیکھو یہ معاملہ کیا تھا, ایک پانی کی نالی, اس پانی کی نالی کا فائدہ کیا تھا, باغ کی سیرابی. باغ اگر سیراب ہو جاتا تو دنیا کی زندگی کا فائدہ ہوتا, اور باغ اگر سیراب نہ ہوتا تو دنیا کا نقصان ہو جاتا. کہ دنیا کا فائدہ بھی کوئی فائدہ ہے اور دنیا کا نقصان بھی کوئی قابل افسوس ہے. ایک دنیاوی معاملہ, ایک چھوٹے سے باغ کا معاملہ, ایک پانی کی نالی کا معاملہ, اس نالی کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کو سن کر اپنے دل میں خلجان محسوس کرنے والا کتنی سخت وعید ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے. تو مجھے بتایا جائے کہ ہمارا سوال بڑی درد دلی کے ساتھ ہے, بتایا جائے کہ یہاں تو دین کے معاملات ہیں, نماز کا, عقیدے کا, توحید کا, اور یہ سارے امور جنت کا سودا ہے, کسی دنیا کے باغ کا سودا نہیں, کسی پانی کی نالی کا سودا نہیں. جو پانی کے نالی کے فیصلے کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کو سن کر خلجان محسوس کرنے والا اتنی شدید وعید کا مستحق ہے, تو یہ مسائل جن کے عوض جنت ملنی ہے, جنت کے سودے ہیں, ان میں پیارے پیغمبر کے فیصلے کو قبول نہ کرنے والا, یا قبول تو کر لے مگر دل میں خلجان ہو, تنگی ہو, شک و شبہ ہو, اس کا کیا حال ہوگا اور کس قسم کے وعید کا مستحق. دین بھی تجارت ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, ایمان والو آؤ تمہیں ایک تجارت کی خبر دیں, ایسی تجارت جو تمہیں میرے دردناک عذاب سے بچا لے گی اور تم کو جنت کی وراثتیں دے دے گی, جنت کی ضیافتیں دے دے گی, جنت کا ٹھکانہ دے دے گی. تجارت ہے وہ, تجارت وہ بھی تھی جس کا تعلق ایک باغ سے تھا, مدینہ کے ایک باغ سے تھا. تجارت یہ بھی ہے جس کا تعلق جہنم سے بچاؤ اور جنت کے سودے سے. فیصلہ وہاں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا, لیکن دل میں خلجان محسوس کرنے والا اللہ نے کیسا اس کا ڈانٹا, کیسی اس کی قط بنائی. اور یہاں بھی ہر دین کے مسئلے کے تعلق سے حبیب کبریا کے فرامین موجود ہیں, فیصلے موجود ہیں. انہیں قبول کرنے والا کسی نجات کا مستحق ہو سکتا ہے؟ یا قبول تو کر لے لیکن اپنے دل میں خلجان محسوس کرنے والا کسی نجات کا مستحق ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کو حاکم نہ مانے وہ کسی نجات کا مستحق نہیں، اور جو حاکم مان لے مگر فیصلہ کسی اور سے کرائے، جو فلاں بزرگ اور فلاں پیر و مرشد وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور اگر فیصلہ آپ ہی سے کرائے مگر قبول نہ کرے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور اگر قبول کر لے مگر دل میں خلجان ہو، شک و شبہ ہو، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ قرآن نے ان چیزوں چاروں چیزوں کا ذکر کیا. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر یہ فیصلہ بیان فرما رہا ہے، اپنی قسم. افسوس ہے ان لوگوں پر جو پروردگار کی قسم کی اہمیت کو نہیں پہچانتے کہ اللہ تعالیٰ قسمیں بیان کر کے اس موقف کو واضح کر رہے ہیں. یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مانے، اور حاکم ماننے کا معنی آپ سے فیصلہ کرائے، حاکم آپ کو مانے فیصلہ کسی اور سے کرائے، مومن نہیں ہو سکتے. اور اگر حاکم آپ کو مانے فیصلہ آپ سے کرائے لیکن ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کو سن کر اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں تنگی محسوس کریں، حرج محسوس کریں اور خلجان محسوس کریں، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے. مومن کب ہوں گے؟ بھائی سلیم تسلیما، بڑا ایک موقت انداز ہے، اس کو تسلیم کر لے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، پھر مومن ہوں گے. تو آیت کریمہ نازل ہوئی دنیا کے ایک اختلافی امر کے تعلق سے جس کا مفاد ایک باغ سے تھا، اور حبیب کبریا کی پوری سیرت طیبہ دنیا کے تمام اختلافی امور کا حل ہے. آپ کا فرمان ہے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَصَلِ اخْتِلَافٍ كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے، جب اختلافات دیکھو ہر چیز کو چھوڑ دو، ہر چیز سے کٹ جاؤ اور میری سنت کے ساتھ جڑ جاؤ، میری سنت کے ساتھ. ہاں میری سنت میں کوئی چیز موجود نہ ہو، میرے خلفائے راشدین ان کا طریقہ، ان کا نظام، بالخصوص سیاسی نظام تمہارے سامنے موجود ہوگا، اسے رہنمائی لینا. لیکن اصل جو مصدر اور منبع ہے وہ حبیب کبریا کی سنت ہے. تو یہ اس اسٹیج کی دعوت ہے. آج یہ دنیا اختلافات کا گہوارہ بنی، ہر مسئلے میں اختلاف. ہماری دعوت یہ ہے کہ اس راستے کو اختیار کیجیے جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش فرمایا، اور اطیعوا، خوشی سے اطاعت کرو، ناراض ہو کر نہیں. یعنی جو شخص ناراض ہو کر اطاعت کرے گا اس کی اطاعت قابل قبول نہیں، اور جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث اور آپ کی سنت سے ناراض ہو کر اس کو رد ہی کر دے، اس کو ٹھکرا ہی دے، اس کا ٹھکانہ ہے کوئی؟ ناراض ہو کر قبول کرنے والا اس وعید کا مستحق ہے کہ وہ مومن نہیں، لیکن ناراض ہو کر رد کر دینے والا، تاویلیں کر کر کے ٹال دینے والا، کوئی ٹھکانہ ہے اس کا؟ امام اوزائی کا قول ہے، امام اوزائی رحمہ اللہ یہ شام کے فقہا اور محدثین میں سے، امام مالک کے استاد تھے. من علامت اہل البدع اذا حدثته بحدیث خلاف بدعت ہی ابغض الحدیث، ایک بدعت انسان کی علامت یہ ہے اسے کوئی حدیث سنا کہ یہ اللہ کے حبیب کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث، اگر وہ حدیث اس کے ذاتی عمل کے خلاف ہو، اس کی خواہش کے خلاف ہو، اس کی بدعت کے خلاف ہو، اپنی بدعت کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے سینے کو حدیث کے بغض سے بھر لے گا، اس کے دل میں حدیث کا بغض پیدا ہو، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ ہے. جو شخص حدیث کو قبول تو کرے مگر دل میں تنگی اور خلجان کے ساتھ، اس کا یہ ٹھکانہ ہے کہ مومن نہیں ہو سکتے. لیکن جو شخص حدیث کو رد ہی کر دے اسی بغض کے بنا پر، کیا اس کا ٹھکانہ ہو؟ وہ کسی طور اللہ کی رحمت کا، اس کی محبت اور رضا کا مستحق ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک آیت کریمہ سن لیجیے جس کو علماء اور محدثین نے ارجل آیات کہا ہے. ارجل آیات سب سے بڑی امید افزا آیت, سب سے بڑی اللہ کی رحمت سے بھری آیت, سب سے بڑی اللہ کی محبت اور رضا سے بھرپور آیت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یہ سب سے بڑی امید افزا آیت ہے. اللہ تعالی نے یہاں دو وعدے کی کہ میں تم سے محبت کروں گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا, یہ ایک وعدہ ہے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. یہ سب سے بڑی امید افزا آیت اس لیے کہ جنت کے داخلے کے دو اسباب, ایک اللہ کا راضی ہونا, دوسرا گناہوں سے پاک صاف ہو. اللہ اگر راضی نہ ہو, رحمت کا مستحق قرار نہ دے, وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اور ایک بندے کے دامن میں اگر ایک گناہ بھی ہو, جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ گناہ صاف نہ ہو جائے. جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے اور گناہ ایک نحوست ہے, ایک غلاظت ہے, نجاست ہے. اس نجاست کو لے کر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکے. جنت کے حصول کے دو اسباب ہیں. اس آیت کریمہ میں دونوں اسباب موجود ہیں. یحببکم اللہ, تم سے اللہ محبت کرے گا, یغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. یہ ارجل آیت سب سے بڑی امید افزا ہے. یا اللہ کرنا کیا ہے؟ یہ دو عظیم الشان دولتیں پانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ قل, ان کو بتا دیجئے, کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو اور طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ, فاتبعونی, میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کر لو, میرے پیارے پیغمبر کی فرما برداری کر لو. تمہاری نماز کیسی ہو؟ جیسی میرے حبیب نے پڑھی. زکات کیسے دینی؟ جیسے میرے پیغمبر نے دی. حج کیسے کرنا ہے؟ جیسے میرے پیغمبر نے کیا. روزے کیسے رکھنے؟ جیسے میرے پیغمبر نے رکھے. شادی بیاہ کے معاملات کیسے نمٹانے ہیں اور ادا کرنے ہیں؟ جیسے میرے پیغمبر کی تعلیمات اور سنت ہے. یحببکم اللہ, تو فاتبعونی, میرے پیغمبر کی اتباع کرنی. ایک ہی راستہ, ایک ہی شرط ہے, ایک ہی طریق ہے. ان دو لازوال نعمتوں کو پانے کے لیے, اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اور گناہوں کی بخشش کو پانے کے لیے, فاتبعونی, ہر معاملے میں میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنی. تو یہ وحی الرسول, لعلکم ترحمون, اطاعت کرو. اطاعت کو ہم نے وعدہ کیا. اطاعت ایک ایسے عمل کا نام جس میں خوشی, محبت, رضا, گسرد قلبی, شرع صدر, یہ تمام چیزیں شامل. اگر آپ اطاعت نہیں کر رہے تو یاد رکھو اللہ کے ہاں کوئی پذیرائی نہیں. اور اگر اطاعت کر رہے مگر دل میں خلجان, تنگی, برادری کیا کر رہی ہے, خاندان کیا کر رہے, بندہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے, وہ اطاعت بھی قابل قبول نہیں. قابل قبول اطاعت شرع صدر کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ, جس میں کوئی ناراضگی نہ ہو, کسی قسم کو خلجان نہ ہو اور کوئی شک و شبہ نہ ہو. اطیعوا, دوسرا لفظ الرسول, اطاعت کرو رسول کی. یہ کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے دیتا ہے, اطیعوا محمد, محمد کی اطاعت کرو, صلی اللہ علیہ وسلم, بات بن جاتی. یا اطیعوا حبیبی, کہہ دیتا میرے حبیب کی اطاعت کر لو, بات بن جاتی. یا اطیعوا شافع, کہہ دیتا کہ شافع, روضہ جزا کی اطاعت کر لو, بات پھر بھی بن جاتی. لیکن اللہ کے بندو سن لو, آج ہمارے اس دیش کی دعوت سن لو, پیارے پیغمبر کا سب سے بڑا لقب رسول ہے. شافع ہونا, صاحب مقام محمود ہونا, سید اولاد آدم ہونا, یہ سارے القاب چھوٹے ہیں رسول کے لقب کے معاملے مقابلے. لفظ رسول استعمال کیا. اطاعت کرو خوشی اور محبت کے ساتھ, کس کی؟ اس شخصیت کی جو الرسول ہے. الرسول مانا اطاعت کرنے کے لیے آپ کو رسول ماننا پڑے گا, رسول ماننا پڑے گا. رسول ماننے کے لیے تمام کلیات و جزئیات میں آپ کی فرمانبرداری کرنی پڑے گی, ورنہ یہ بات ناقابل فہم ہے. اس کو رسول مانا اور بات کسی اور کی مانا, رسول وہ ہے بات کسی اور کی, کلمہ اس کا پڑھا نماز کسی اور کے طریقے کی, کلمہ اس کا پڑھا حج کسی اور کے طریقے کا. یہ کیا ہے؟ تم نے دین کو کیا سمجھ رکھا؟ اطیع الرسول, اس شخصیت کی اطاعت کرو پوری محبت اور خوشی کے ساتھ جو الرسول ہے. الرسول کیا ہے؟ الرسول رسالت کیا چیز ہے؟ رسالت ایک رابطہ ہے اللہ اور اس کے بندوں کے مابین. پہچانو تو صحیح مقام رسول کیا ہے, مقام رسول کیا ہے؟ رسالت, نبوت, ایک تعلق, ایک رابطہ جو خالق کائنات اور اس کی مخلوقات کے مابین. اللہ تعالیٰ کا رابطہ بندوں کے ساتھ یا بندوں کا رابطہ اللہ کے ساتھ اسی رسول کے ذریعے ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ بندوں کی کامیابی چاہتا ہے. اللہ نے اس کے لیے کیا کیا؟ اپنا رسول بھیج دیا, رسول کو اپنا واسطہ بنایا اپنے اور اپنے بندوں کے مابین. اور بندے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کب جڑ سکتے ہیں, اس کی محبت اور رحمت کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب سب سے کٹ کر جڑ جائیں اسی رسول کے ساتھ, اطاعت, محبت, فرما برداری اور مکمل تابعداری کے ساتھ. یہ واسطہ ہے, اس واسطے کو سمجھو. رسول کا معنی واسطہ, اللہ نے ایک واسطہ چن لیا, کائنات کے چنے ہوئے بندے کو چن لیا اور بطور واسطہ بھیج دیا, بطور رابطہ بھیج دیا کہ میرے بندوں مجھ تک پہنچنا ہے تو رسول کے ذریعے پہنچنا ہو. فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, وہی رسول کا لفظ اور وہی اطاعت کا لفظ جو خوشی اور محبت کے ساتھ میرے اس رسول کی اطاعت کرے گا, اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اللہ کی اطاعت تک رسائی کس شخص کی ہوگی جو اس رسول کی اطاعت کرے, کیونکہ واسطہ اور رابطہ یہ شخصیت اور کوئی نہیں, یہ شخصیت. من یطیع الرسول, جو رسول کی اطاعت کرے گا, فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ماشاء اللہ, دنیا اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعریفیں کرتی, ثنائیں کرتی, اور کرنا چاہیے. اپنے حبیب کا خوب ذکر کیجیے, ذکر ہو رہا ہے, تعریفیں ہو رہی ہیں, ثنائیں ہو رہی ہیں. آپ کی پیشے سے لے کر آج تک آپ کی ثنائیں ہو رہی ہیں, تعریفیں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہیں گی, قیامت تک ہوتی رہیں گی. مگر میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی وہ تعریف جو اللہ کر سکتا ہے پوری دنیا مل کر نہیں کر سکتی. دنیا کے انسان, جن اور جناب عالی, محدثین, فقہا, شعراء, ادباء, بلغاء, انشاء پردہ سارے آ جائیں, اولین و آخرین آ جائیں, حبیب کبریا کی شان میں مدح سرائی کریں, ویسی تعریف کر سکتی ہے جیسی تعریف رب کائنات کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, یطیع الرسول اور اطاع اللہ, تین چیز. جس نے رسول کی اطاعت کر لی خوشی اور محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, الرسول کی, اس کو واقعتا اللہ کا نمائندہ مانا, وہ رابطہ مانا جو رابطہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. فرمایا کہ جو اس رسول کی اطاعت کرے گا, فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کر لی, وہ جڑ گیا اللہ کے ساتھ, اس کا تعلق بن گیا اللہ رب العزت کے ساتھ. اور اگر رسول کی اطاعت نہیں کرتا, اس آیت کریمہ کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا, پھر کس کی کرتا ہے؟ جس کی مرضی کرے, وہ اللہ کے ساتھ نہیں جڑ سکتا, اس کی رسائی اللہ تک نہیں ہو سکتی. اللہ تک رسائی اسی انسان کی ہوگی جو اسے رسول کی اطاعت کرے گا. یہ قاعدہ کلی ہے, یہ حبیب کبریا کی وہ شان ہے, کوئی مائی کا لال اس شان کو نہیں پہنچ سکتا. کالی زلفیں, روشن چہرے بہت سے لوگوں کے, کمبل بھی کالے رنگ کے بہت سے لوگوں کے پاس ہوں گے. یہ منفرد شان ہے کہ اس پوری کائنات میں تمام اولین و آخرین کے بیچ جو شخص اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور غلامی کے دامن کو تھامے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. اس نے اللہ کی اطاعت کر لی, اور اس پوری کائنات میں جو حبیب کبریا کی غلامی کے دامن کو چھوڑ دے, پھر کس کے دامن کو پکڑے؟ پوری کائنات کے دامن کو پکڑ دے, وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, نہیں جڑ سکتا, اس کا تعلق رب کائنات کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا. یہ تعلق ایک ہی شخصیت, ایک ہی ہستی کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے, اور وہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ سے. من یطیع الرسول, جو اطاعت کرے گا, اطاعت کا وہی معنی ہمیشہ ذہن میں رکھو, خوشی اور محبت کے ساتھ, کسی اکراہ کے بغیر, کسی تکلیف اور کسی خرجان اور تنگی کے بغیر. اور رسول, رسول کا معنی ذہن میں رکھو, یہ واحد رابطہ, یہ واحد جو ہے وہ ایک رابطہ ہے اللہ اور بندوں کے مابین, ایک واسطہ ہے اللہ اور بندوں کے مابین. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے کے لیے اپنا رابطہ لوگوں تک بھیجا, ان کی اطاعت کرو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. بات بالکل واضح, اطاعت کرو گے اعمال مقبول ہے, اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد. تو لوگوں پر یہ بات اجاگر ہو جانی چاہیے کہ اللہ تک رسائی, بات اس کی رحمت سے شروع ہوئی تھی, اس کی رحمت کا حصول ممکن نہیں ہے جب تک اس واسطے کو بیچ میں نہیں لاؤ, کیونکہ آپ رسول ہے, اور رسول ایک رابطہ, ایک واسطہ خالق کائنات کی طرف سے بندوں تک جو بھیجا گیا, جب تک اس واسطے کو نہیں لاؤ گے اور رسول کے واسطے کو اور سچی محبت کے ساتھ ان کی اطاعت نہیں کرو گے, اللہ کی اطاعت تک نہیں پہنچ سکتے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے جو اللہ نے بیان کی, منفرد شان, جس پوری کائنات میں سب کی غلامی کا دامن تھام دو, اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی. ہاں, سب کو چھوڑ کر اگر میرے حبیب کی اطاعت کے دامن کو تھام لو گے, اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا, رسائی حاصل ہو جائے گی, اس کی رحمت کے خزانے حاصل ہو جائیں گے, اس کی محبت اور اس کی رضا حاصل ہو جائے گی. تو رحمت ہماری ضرورت ہے, دنیا میں آخرت میں رحمت ہماری طلب ہے, اور اس کی حصول کی یہ ایک اساس جو ہمیں فراہم کر دی گئی, جو اس دائرے میں جو ہے وہ مربوط اور گھوم رہی ہے, دائرہ, اور وہ دائرہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کا دائرہ. اللہ رب العزت نے ایک مقام پر مزید اپنے حبیب کی شان بیان کی, بس وہ آیت کریمہ, اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے, تاکہ ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون. خطاب اہل ایمان کو ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان, ان کا مرتبہ اور ان کے مقام کے تعلق سے چار چیزیں بیان ہیں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو. اللہ نے دونوں اطاعتیں ایک ہی سیاق میں بیان کی, اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت. مقصد یہ کہ دونوں کی اطاعت در حقیقت ایک ہی ہے, یہ دو اطاعتیں نہیں ہیں, یہ اطاعت ایک ہی ہے. کیوں؟ وما ينتقون للهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا پیارا پیغمبر اس دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے نہیں بولتا, جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے. تو یہ بات ایک ہی ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہی ہے. یہ پیارے پیغمبر کی وہ شان ہے, کوئی مائی کا دال کھڑا کرو جو اس شان کا اہل ہو, کوئی دعویٰ کر کے دکھائے. مثلا کوئی دعویٰ کرے ہمارا امام اور اللہ دونوں کی بات ایک ہی, دعویٰ کرو؟ یہ دعویٰ ایک ہی شخصیت کے بارے میں, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی شان دیا, میری اطاعت کرو, میرے رسول کی اطاعت کرو, اور یہ اطاعت دو نہیں بلکہ ایک ہے, کیونکہ ہمارا حبیب دین کے معاملے میں جب بھی گفتگو کرے گا ہماری وحی سے کرے گا. تو اطاعت کرو, کب کب کرنی؟ اذا دعاکم, جب بھی تمہیں بلائیں, جب بھی تمہیں بلائیں, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت جب بھی تم تک پہنچے. اللہ کی دعوت کا معنی قرآن کی کو آیت ہے, جب بھی تم تک پہنچے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا معنی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان تم تک پہنچے، استجیبو، اسے فوراً قبول کر لو، کسی تاخیر کے بغیر، کسی بہانے بازی کے بغیر اس کو قبول کر لو. یہ حبیب کبریا کی شان اور مقام، دونوں کی اطاعت ایک ہی، اور جب بھی بلائیں ان کی پکار پہ لبیک کہیں کسی تاخیر کے بغیر، تاخیر جائز نہیں. تیسری شان یہاں پر یہ ہے، لما یحییکم، کہ لوگوں یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی طاقت جو ہے وہ تمہاری حیات طیبہ کا پیغام ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہاری حیات ہے، ورنہ موت ہے. اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تم زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہو، بلکہ مردوں سے بدتر. اس دعوت کو قبول کر لو گے دنیا میں نہیں رہو گے، تمہارا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا. یہ دعوت حیات طیبہ، حیات جاودانی کا پیغام، یہ پیارے پیغمبر کی شان اور آپ کی بات کا مقام ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وعلم، اس بات کو یاد رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبه، اگر تم میرے حبیب کی دعوت کو سنو، میرے رسول کی دعوت کو سنو اور فوراً قبول نہ کرو، کوئی بہانہ سازی کر رہے، کوئی تاخیری حربے ڈھونڈ رہے، یا دل میں انکار کی نیت ہے، کوئی شک و شبہ کا پروگرام ہے، تو پھر یاد رکھو ایک سزا تمہیں مل سکتی ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبه، اللہ رب العزت خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں حائل ہو جائے گا، آڑ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، اس طرح آڑ بن جائے گا کہ تمہارے دلوں میں پھر نیکی داخل نہیں ہونے دے گا، اپنے پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث داخل نہیں ہونے دے گا. پوری زندگی حدیثوں میں کیڑے نکالو گے، تعویلیں کرو گے، بہانے بناؤ گے، ٹالنے کی کوشش کرو گے، قبول نہیں کرو گے. کیوں؟ پروردگار نے مہر لگا دی، ایسا حائل ہو گیا کہ تمہارے دل میں پھر حدیث کی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. حدیث کا نام سنو گے ماتھے پہ بل آ جائیں گے، تیوریاں چڑھ جائیں گی. وہ اللہ کے حبیب کی شان کہ ان کی اطاعت نہ کرنے والا اس سزا کا مستحق ہے، اور اطاعت کرنے والا اللہ تعالی کی طرف سے مزید توفیق کا مستحق ہے. اور آخر میں بڑی سخت وعید ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ اس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے. اس دن کو سوچو، یاد کرو، یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، یہ دنیا کی پارٹیاں جماعتیں ہمیشہ نہیں ہیں، یہ ماحول ہمیشہ نہیں ہے، یہ وقت آنے والا ہے، سور پھونکا جائے گا، یہ تمہاری موت آئے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آخرت ہی آخرت، قبر بھی آخرت ہے، کل حشر کا میدان بھی آخرت ہے، اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے اور اللہ حساب لے گا، حساب لے گا. اللہ تعالیٰ انبیاء کو پہلے پکارے گا، انبیاء کو خطاب کرے گا، ماذا اجبتم، اے نبیوں بتاؤ، تم نے دعوت دی، تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ نبیوں بتاؤ مجھے، ایک ایک نبی مخاطب، تم نے اپنی دعوت دی، کتاب و سنت کو پیش کیا، تمہاری قوموں کا رویہ کیا تھا، تمہاری قوموں کا سلوک کیا تھا، تمہاری قوموں کا جواب کیا تھا؟ اور اللہ رب العزت ہر امت اور ہر امت کے ایک ایک فرد سے بھی خطاب فرمائے گا کہ ماذا عجبتم المرسلین، کہ میں نے تمہارے پاس اپنے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تم نے میرے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ اس جواب کے لیے تیار ہو. یہ سوال ہر شخص سے ہوگا، انبیاء سے بھی ہوگا کہ تم کیا جواب دیے گے، ان کی امتوں سے بھی ہوگا تم نے میرے انبیاء کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ کسی دوسرے تیسرے کا نام نہیں. تو شرور، اس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، جب اٹھائے جاؤ گے تو اللہ رب العزت یہی سوال کرے گا کہ تم نے میرے انبیاء کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ تو آج یہ دنیا کی زندگی قائم ہے، تدبر اور شعور کے موقع موجود ہیں. آئیے پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ، حیات اقدس کے تعلق سے ہم یہ جو رخ ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کی، اپنانے کی اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی. اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی پوری محبت کے ساتھ، آپ کی ذات سے بھی محبت ہو، آپ کی بات سے بھی محبت ہو، اس کو شرع صدر سے قبول کر لینا اور فوری قبول کر لینا. کتنا فوری؟ حدیث بھی موجود ہے. کتنا جلدی؟ کتنا فوری؟ ابھی ابن کعب نماز پڑھ رہے، آپ نے آواز دی بھائی میرے پاس آؤ. اب وہ نماز پڑھ رہے، جلدی سے نماز ختم کی، سلام پھیرا اور اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا. فرمایا کہ ابھی اس وقت کیوں نہیں آئے؟ ما منع کا انتا تھی یعنی اس دعوت کا، جب بلایا تھا تب کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا کنتو اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائے، جب بھی پکارے، فوراً قبول کرو اور فوراً لبیک کہو. یہ ہے میرے حبیب کے فرمان کی طاقت. میں کہتا ہوں پوری دنیا ایک طرف ہو، دنیا کے محدثین ایک طرف ہو، صحابہ تابعین، اتباع تابعین، فقہا، ائمہ، علماء، سارے ایک طرف ہو، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو اور یہ سارے مل کر آپ کو بلائیں، کیا ان کے بلانے پر جائز ہوگا کہ آپ نماز توڑ دیں؟ جائز نہیں ہوگا. ان کے بلانے پر نماز توڑنا جائز نہیں ہوگا. یہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے فرمان کی طاقت ذرا پیدا کر کے تو دکھاؤ. لہذا آج باطیع الرسول، یہ معاملہ بڑا قابل غور ہے کہ پوری محبت کے ساتھ، رضا کے ساتھ، شرع صدر کے ساتھ اس شخصیت کی اطاعت کر لو جو الرسول ہے. الرسول کا معنی وہ شخصیت وہ ہے جو نمائندہ ہے، وہ شخصیت وہ ہے جو رابطہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے مابین. اللہ تعالیٰ نے اسی شخصیت کو بھیجا، اسی شخصیت سے جڑ جانے والا اللہ سے جڑے گا، اس سے ٹوٹ جانے والا اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے گا، اور کبھی وہ قطعاً اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا. صحیح بخاری کی آخری حدیث پیش خدمت، اللہ کے پیارے پیغمبر سو رہے تھے، دو فرشتے آ گئے اور کہا کہ یہ وہی شخصیت ہے، اپنا کام شروع کرو، مثال بیان کرو. ایک شخصیت نے نبی علیہ السلام کی مثال بیان کی، اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو گھر بناتا ہے، گھر میں جعل فیہا مأثوما، دسترخوان چن دیتا ہے، چوٹی کی نعمتیں بکھیر دیتا ہے. ثم بعث داعیا، پھر ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، جا کر دعوت دو کہ گھر بن چکا، دسترخوان تیار ہے، آ جاؤ اور کھاؤ، عیش کرو. وہ شخص چلا جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ سامنے گھر موجود ہے، دسترخوان موجود ہے، آ جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ اور دسترخوان پر بیٹھ جاؤ. اب جو شخص من اجاب الداعی، جو اس کی دعوت کو قبول کرے گا، داخل الدار، وہ گھر میں داخل ہوگا، واقعہ من المعدوبہ، اور جو گھر میں داخل ہو گیا دسترخوان سے کھائے گا. من لم یجب الداعی، اور جس شخص نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لم يدخل الدار، اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. ولم یاکل من المعدوبہ، اور کبھی دسترخوان سے نہیں کھا سکے گا. مثال پوری ہو، مثال پوری ہو. فرشتے نے کہا کہ اس کی تعبیر تو کرو، یہ مثال کس پہ جسمہ ہو رہی ہے، کس پہ منتبک ہو رہی ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، گھر بنانے والا اللہ، اور گھر دین اسلام، دین اسلام اللہ نے بنایا، اور اس میں جو دسترخوان لگایا وہ جنت، وہ جنت. جس داعی کو بھیجا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دعوت دے دی، جس نے دعوت قبول کر لی وہ اس گھر میں داخل ہو جائے گا، مانا دین اسلام میں داخل ہو جائے گا. اور جو شخص اس گھر میں داخل ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھے گا اور عیش کرتا رہے گا. اور جو شخص آپ کی دعوت کو قبول نہ کر پایا، وہ کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور کبھی دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ فرشتے نے مثال بیان کی. آخری نچوڑ کیا تھا؟ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمد فقد عصى اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جس شخص نے اس شخصیت کی اطاعت کر لی، یعنی محمد کی اطاعت کر لی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اور جس شخص نے اس شخصیت کی نافرمانی کر لی، وہ اللہ کا نافرمان ہے. محمد الفرق بین الناس، لوگوں سن لو، محمد واحد شخصیت ہے جو لوگوں میں فرق ہے، جو لوگوں میں فرق ہے، یہ واحد شخصیت ہے. لوگوں میں فرق، کون لوگ درست ہیں اور کون غلط ہیں، یہ فرق محمد رسول. اور کس کی نماز قابل قبول ہے اور کس کی نماز مردود ہے، یہ فرق محمد رسول اللہ سے. کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے, یہ فرق محمد رسول اللہ کا ہے. کس سے اللہ راضی ہے, کس سے اللہ ناراض ہے, یہ فرق محمد رسول اللہ کا ہے. کون اللہ کی رحمت کا مستحق ہے اور کون اللہ کی لعنت کا مستحق ہے, یہ فرق محمد رسول اللہ سے. دنیا حج کرنے جاتی ہے, کس کا حج مقبول ہے اور اس کا مردود ہے, یہ فرق محمد رسول اللہ سے. کون صالح ہے اور کون بد ہے, یہ فرق محمد رسول اللہ سے. کون سعید ہے اور کون شقی ہے, یہ فرق محمد رسول اللہ سے. کس کا ایمان قابل قبول ہے اور کس کا ایمان قابل رد ہے, یہ فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کی اطاعت کر لو یہ اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کے ہاں پذیرائی کا یہ سودا اور راستہ ہے, اور اگر آپ کی اطاعت نہیں ہے خسران ہی خسران, حرمان ہی حرمان, ناکامی ہی ناکامی, اور اللہ کی رحمت سے دوری ہی دوری, کبھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا, کیونکہ جنت کا داخلہ مربوط ہے, منسلک ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ, اور اللہ کی رحمت منسلک ہے اللہ کے حبیب کی غلامی, آپ کی محبت اور آپ کی سچی اطاعت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرما لے, اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم میں برکتیں عطا فرما لے. جو نوجوان اس پروگرام میں شریک تھے, بلکہ تمام اہل محلہ, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں, صحت میں, ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اس قسم کے پروگرام ہوتے رہے تاکہ لوگ تک ایک دین حق اور سچی دعوت جو ہے وہ پہنچتی رہے اور خالص راستہ ان کو معلوم ہوتا رہے. اللہ رب العزت قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.